آواز دوست کے نام مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے,
فون سے رابطہ کرتے, 2 لاکھ روپیہ لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
سامعین, پروگرام ہے میری کہانی. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, پروڈیوسر انجم ہیرل گل ہیں اور انجینئر ہیں پیٹر ہنٹلی. تو اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام کی بات کرتے ہیں اس ویڈیو کی جو فیس بک پر آپ نے دیکھا ہوگا. ہاں, یہ بھی بتا دوں ساتھی کہ ہمارا یہ پروگرام فیس بک پر براہ راست نشر ہو رہا ہے, اور آپ میں سے جو بھی چاہیں اس پر آ کے ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں. جیسے ابھی شاہد خان کا نام میں نے دیکھا کہ وہ ہیں, اور بھی بہت سے سننے والے ہیں جو پسند کر رہے ہیں شو کو. مطلب شو ابھی شروع نہیں ہوا, لیکن ظاہر ہے آپ پسند کر سکتے ہیں اس کہانی کو. تو یہ کہانی جو ہے یہ ایک ٹین ایجر کی ہے جو کہ روہنگیا پناہ گزین ہے, اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کا ایک بہت بڑا کیمپ بنگلہ دیش میں ہے. تو یہ وہاں سے کہانی انہوں نے سنائی, ہماری رپورٹر جب وہاں گئیں اور انہوں نے بہت ساری کہانیاں ریکارڈ کی تھیں, اور اس میں سے ایک کہانی یہ تھی کہ ایک ٹین ایجر لڑکی کو جو کہ اپنی نابینا ماں کے ساتھ میانمار میں ظلم و ستم سے فرار ہو کر پہنچی تھی بنگلہ دیش. اور آپ کو معلوم ہے, آپ یہ سب صعوبتوں کی کہانیاں سنتے ہیں کہ کتنی تکلیفیں اٹھا کر جب یہ لوگ پہنچتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ان کو پناہ مل گئی, اب ان کی زندگی آسان ہو گئی. لیکن جب وہاں پہنچے تو اس بچی کو, میں کہوں گی کیونکہ ظاہر اگر ٹین ایجر ہے تو 13 سال کی بھی ہو سکتی ہے, 14 سال کی, تو ان مجبور کیا گیا کہ اس کی شادی وہاں کسی آدمی سے کر دی جائے. ماں نے انکار کیا تو اس بچی کو مارا پیٹا گیا. ماں نابینا تھیں اور ظاہر ہے کہ ان کی کوئی, وہ تو ویسے ہی ایک بے گھر اور بے ساز و سامان تھے, اور ان کو دھمکی بھی دی گئی کہ اگر تم نے شادی نہیں کی تو یہ سپاہی جو ہیں تمہیں تنگ کریں گے. تو ماں نے ڈر کے مارے شادی کر دی. 8 ماہ بعد شادی ختم ہو گئی. ظاہر ہے کہ یہ شادی کسی گھر بسانے کے مقصد سے تو کی بھی نہیں گئی تھی. اور اب اس بچی کا ایک بیٹا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کے المیوں کے بعد ایک لڑکی کی زندگی بالکل ختم ہو جاتی ہے. آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے, آپ اس درد کو محسوس کر سکتے ہیں. لیکن میں یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ تکلیف دہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو دیکھیے ایک ایسی صورتحال تھی کہ ایک خانہ جنگی سی تھی میانمار میں نا, روہنگیا مسلمانوں کے درمیان اور ان کی فوج کے درمیان, جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا ظلم تھا اور جس کی پوری دنیا سے مذمت کی گئی. اور ابھی حال ہی میں آن سان سوچی سے ان کا انسانی حقوق کا ایوارڈ بھی واپس لے لیا گیا ہے, اسی بنا پر کہ پوری دنیا انہیں الزام دیتی ہے کہ وہ اس قتل و غارت کو روکنے میں ناکام رہیں اور ان لوگوں کو آباد کرنے میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن ملکوں میں امن و امان ہے, مثلاً میں اگلی کہانی کی بات کروں گی, پروین بی بی کی کہانی ہے راجن پور جنوبی پنجاب کے گاؤں سے, اور ان کو کس وجہ سے ان پہ کاروکاری کا الزام لگا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی, صرف اس لیے کہ ان کے والد نے انہیں پڑھنے کی اجازت دی, صرف اس لیے کہ ان کے والد نے انہیں ہیلتھ وزیٹر بننے کی اجازت دی, جس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک لڑکی میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. اور وہ ایک شریف آدمی سے اس نے شادی کی والدین کی مرضی سے, لیکن گاؤں کے وڈیروں کو یہ بات منظور نہیں تھی. تو یہ کہانی ہم آپ کو سناتے ہیں. کچھ میں نام پہلے پڑھ دوں تھوڑے سے ہمارے جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یا چلیے کہانی شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو ایک ساتھ یہ سارے نام سناؤں گی. اور اگر آپ پیغامات لکھیں گے پلیز ضرور لکھیے تاکہ ہم وہ بھی سنا سکیں. تو سنتے ہیں پروین بی بی کی کہانی.
میرا نام پروین بی بی زوجہ احمد بخش ہے. میں سکنا کچا راضی یو سی سون میانی تحصیل روجان ضلع راجن پور سکونتی پذیر ہوں. میری کہانی کچھ اس طرح ہے کہ میں نے 2005 کو لو میرج کیا تھا جو میری زندگی کا روگ بن گیا ہے. میں 2003 کو این سی ایچ ڈی کے شعبہ ہیلتھ میں لیڈی فیلڈ ورک کرتی تھی. میرے گاؤں والے تمام لوگ میری تعلیم اور نوکری کرنے سے ناراض تھے, لیکن میرے ابو میرے ساتھ تھے, فیلڈ ورک کرواتے تھے. میرے ابو کے بھائی اور مقامی پیر وڈیرے میرے ابو کو بے عزت قرار دے دیا گیا. ایک دن میرے ابو کے بھائی اور چچا زاد بھائی مجھے اور میرے ابو کو مار مار کر بے ہوش کر دیا تھا, جو مجھے کالا کر کے پیر عبد الوحید کے ڈیرے پر روانہ کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا جو میری زندگی کے لیے خطرناک فیصلہ تھا. ہم دونوں میاں بیوی اپنی زندگی کی دفاع کے لیے ترک سکونت کر کے ضلع رحیم یار خان میں چلے گئے. وہاں ہم عدالت میں استخاصہ کی درخواست دائر کی. پھر ہم دونوں میاں بیوی اپنے رشتے داروں کے گھر چلے گئے. وہاں چند ہی روز میں ہمارے گاؤں سے ہمارے مخالفین کی ٹیم ہمارے رشتے داروں کے گھر آ گئی. تو ہمارے رشتے داروں نے مجھے وہاں کے مقامی وڈیرے کے گھر روانہ کر دیا. 15 دن کے بعد مجھے عمر کوٹ روانہ کر دیا گیا. پیر اب کے گھر میں مجھے 15 روز تک ذہنی جسمانی عذیتیں دیتے رہے جن کا تحریر کرنا ناگزیر ہے. مجھے سخت عذیتیں دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے 3 لاکھ روپے میں فروخت کرنا چاہتا تھا جو میری انکاری تھی. میرے ابو ان کے بھائی نے میرے لیے 50,000 روپے کر مجھے اپنے گھر لے گئے. 3 دن کے بعد میرے گھر میں 2 وڈیرے کی سربراہی میں میرے خلاف مقامی پنچایت ہوئی جس میں میرا نکاح جبرن دوسرے نوجوان کے ساتھ کرنے کا فیصلہ طے کیا گیا. قاضی نے جھوٹے گواہوں کے ساتھ میرا نکاح رجسٹر پر کتیب نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ جو نکاح میں نے پڑھا ہے یہ سنت کے ساتھ ہے. 5 کلو مٹھائی تقسیم کر کے رخصتی کی دعا فرمائی. جو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ان پر نوجوان کے گھر روانہ کیا گیا. مجھے عرصہ 2 سال تک ذہنی جسمانی تشدد کرتا رہا جن کا تحریر کرنا ناگزیر ہے. میرا جبن نکاح کرنے کے بعد مجھے مقامی تھانہ عمر کوٹ میں لے گئے. تھانہ عمر کوٹ میں ایس ایچ او نے ہم سے ایک سفید کاغذ پر جبرن دستخط انگوٹھا لگوا دیا. ایس ایچ او نے میرے حقیقی شوہر پر گناہ کا جھوٹا پرچہ کرا دیا. میرے شوہر نے گناہ کے پرچے کو ہائی کورٹ ملتان میں چیلنج کیا. 2008 کو ملتان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد خالد علوی صاحب نے مجھے آزادی دلوائی. فیصلے کے باوجود مجھے اپنے گھر زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے. مجھے امی ابا بہن بھائی اپنے گھر آنے سے روکتے ہیں. جب تک ہم 3 لاکھ روپے کا پنچایتی جرمانہ ادا نہیں کرتے اس وقت تک ہماری زندگی کو خطرہ ہے. ہمارے ضلع میں کالا کالی کے نظام میں عورتوں کی خرید و فروخت کرنے والے 4 اشخاص ہوتے ہیں. کیا آپ کو ایسا کوئی قانون کا علم ہے جو ہمارے ضلع اور گاؤں میں کالا کالی کے نظام کو ختم کرے؟
تو سامعین یہ کہانی پروین بی بی کی تھی. یہ کہانی 2012 میں انہوں نے سنائی تھی اور اس کے بعد میں نے ہر ممکن کوشش کی. میں ابھی آپ ان کے شوہر کی بھی اس کہانی کو سنائیں گے. اس کہانی میں جو سب سے اچھی بات مجھے لگی وہ یہ تھی کہ احمد شاہ سولنگی جو ان کے شوہر کا نام ہے وہ ہر زندگی کے ہر کٹھن اس میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے کسی چیز کو اپنی غیرت اور آن کا مسئلہ نہیں بنایا. انہوں نے طلاق دلوائی جیسے کہ انہوں نے بتایا, ملتان ہائی کورٹ سے فیصلہ ہوا, اس کے بعد انہوں نے دوبارہ زندگی گزارنی شروع کی. تو چلیے ہم پروین بی بی کے بعد ان کے شوہر احمد شاہ سولنگی کی کہانی سنتے ہیں. اور اس میں میں یہ بھی خاص ایک بات بتانا چاہوں گی کہ میں نے ان دونوں سے پوچھا تھا کہ کیا وہ اپنے اصل نام بتانا چاہتے ہیں یا اپنے نام چھپانا چاہتے ہیں. ان دونوں نے کہا کہ نہیں, ہم اپنے اصلی نام سے سنانا چاہتے ہیں کہانی. تو اس لیے میں نے ان کے اصلی نام بھی بتائے. یہاں فیس بک پر محمد آغا, امی آصف, میر رئیس, صفدر مزاری, محمد خالد. محمد خالد نے ویڈیو سٹوری کے لکھا ہے کہ یہ سٹوری یک طرفہ ہے. میری سمجھ میں نہیں آیا خالد صاحب کہ یہ سٹوری کس طرح یک طرفہ ہے. آپ ضرور یہ لکھیے اور میں آپ ہی کا, جیسے کہ میں نے یہ تبصرہ پڑھا تو میں بتاؤں گی کہ آپ اسے کیوں یک طرفہ سمجھ رہے ہیں اور شاید میں پھر جواب بھی دے سکوں. ان کے علاوہ محمد حفیظ اور شاہد خان صاحبان, یہ سب ہمارے ساتھ ہیں. تو چلیے اب ہم چلتے ہیں دوسری کہانی کے دوسرے حصے کی طرف جو کہ ہمیں ان کے شوہر نے بھیجی ہے. سولنگی صاحب ہیں وہ, احمد شاہ سولنگی, وہ سنا رہے ہیں.
بہت خراب تھی حالات اس کو, مطلب ہر قسم کی جسمانی ذہنی اذیتیں دیتے تھے. اس کا ایک کان سے معذوری ہوگی, تھپڑ مارا انہوں نے اور ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا وہ بھی ٹوٹ گیا. اب بھی اس کی مطلب بہت سارا مطلب ڈیمیج ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو, اس وقت بھی کریک ہوگی اس کی. اس کو بہت بات ہو تو بہت جو کیا بتاؤں آپ.
تو پروین نے جو لیڈی ہیلتھ ورکر کی نوکری تھی وہ نوکری اب دوبارہ نہیں مل سکتی؟
باجی ہم ادھر جائیں سینٹر تو ملے نا, ہم تو اس سے دور ہے, وہ سینٹر گھر علاقہ چھوڑ دیا نا, وہی پیر والا مسئلہ ہے نا. ہم فیڈر ٹیچر ہیں, میری بیوی وہ اس علاقے میں نا ایک بیک ورڈ ایریا ہے کچے کا, ہم اس میں رہتے ہیں, بچے پڑھاتے ہیں, میری بیوی بھی پڑھاتی ہے, میں بھی. این سی ٹی سے 2500 ہمیں تنخواہ ملتی ہے.
آپ جو ہیں پہلے کراچی میں نوکری کرتے تھے؟
جی ہم کراچی میں چلے گئے, وہاں مزدوری کرتے رہے نا, تو وہاں پہ ہمارے بچے بیمار ہو گئے, پھر ہم واپس آ گئے اس علاقے میں جہاں دریا سندھ کا مشرقی کنارا, ہم اس کے کچے کا علاقہ, ہم وہاں پہ رہتے ہیں, وہ بڑی بستی ہے سخی کریم بھائی عمرانی,
جہاں پہلے پروین کا گھر تھا جس بستی میں, اس سے کتنا دور ہو آپ لوگ؟ اب
وہ تقریباً اگر ہم گڈو پول سے گزرے نا تو 100 کلومیٹر بنتی ہے. ہائی کورٹ میں تو فیصلہ کیا, لیکن صرف ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم گھر جانا چاہتی ہے تو وہ گھر میں آزادی نہیں دلواتے, وہی لوگ وہی پنچایت, ہم اس پنچایت کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں, وہ کیوں رما دما ہے, وہ مسئلہ کالا کالی کا کیوں رما دما ہے, ہم کو تو جانے نہیں دیتے نا, تو ہم ادھر جاتے ہیں تو ہماری جو سیکورٹی کا مسئلہ ہے, تھانے دار ہم سے تھانے دار مانگتا ہے 50,000 روپیہ, تو ہمارا تمہارا پرچہ خارے کیوں, جو ناجائز جبر انگوٹھا مراتے ایف آئی آر کٹی آس نا, اس کے خلاف بھی ہم آواز نہیں اٹھانے, مالی نقصانات اٹھایا, اپنی زندگی کا نقصانات اٹھایا, بے گھر ہوئے, ہم تو اپنا کھڑے روک گئے, جو ہو گیا ہو گیا, باقی عورتوں کے ساتھ نہ ہو تو.
اور آپ میاں بیوی اپنے گھر میں خوش ہیں؟
بالکل بھاجی, وہ ہم سے خوش ہے, وہ تعلیم کرنا چاہتی ہے, اس کی ایف آئی آر نا اوپن یونیورسٹی جاری ہے, وہ میٹرک کلیئر ہے اس کی.
اچھا پروین جو 3 لاکھ کی بات کر رہی تھی, 3 لاکھ کی بات کیا ہے؟
جو پنچایت کی ہے نا پہلے دن, جو بھائی 3 لاکھ روپے ہمیں دے دو, وہ اس کے مانگ رہے ہیں جو آپ نے مرضی کی شادی کیوں کی, پروین کے خلاف پرچہ ایکشن کرایا تو ان کا پولیس والوں نے 50,000 پولیس والوں نے لیا, اور بہت ہائی کورٹ کا ان کا خرچہ ہو گیا بہت سارا, جو اس وقت سے ہم بہادری سے اپنے خرچے سے اس کو ہم نے آزاد کرایا, تقریباً 5-6 لاکھ ہمارا خرچہ ہو گیا, لیکن ہم اپنی بیوی کو آزاد کرا گئے, اور ہر قسم کا جہاد پہ بھی ڈٹ گئے کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے, کیوں یہ کرتے ہو کالی کالا, کیوں ہم اس کے خلاف ہیں, بس اس کی مجبوری کو دیکھ کر ہم نے اس کو بچایا, تعلیم اور ملازمت کی آزادی دلوانے خاطر ہم کالے ہو گئے, جب کالے ہو گئے تو ہم نے پھر وہ اس وجہ سے ہم نے پھر اس کو آزاد کرنے کی خاطر جو کچھ الزام تراشی ہم پا رہے ہم نے اٹھانا شروع کر دی. یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے, اور بھی بہت سر 10-20 ہزار لے کے نا جبرن ڈبل نکاح پڑھاتا ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
تو سامعین کہانی, اب آپ مجھے بتائیے کہ اب یہ کس کا قصور ہے, یعنی انصاف کے لیے یہ لوگ کہاں جائیں؟ ہم عام طور سے کہتے ہیں کہ بھائی نے غیرت میں آ کے کر دیا, باپ نے غیرت میں آ کے کر دیا, شوہر نے کر دیا, یہاں تو ان میں سے کسی نے اس شادی کو اپنی غیرت کا مسئلہ نہیں بنایا, انہوں نے وہ رویہ رکھا جو کہ اسلام نے سکھایا ہے, یعنی ایک لڑکی کو اس کی پسند سے شادی کرنے کا اختیار ہے اور وہ اس نے کی, اور ایک قاعدے قرینے سے کی. تو اس کے بعد یہ کہاں سے پنچایتیں اس کی دعوے دار ہوں گی؟ آپ کو پتہ ہے بہت ساری جگہوں پہ پنچایتوں کو غیر قانونی بھی قرار دیا گیا ہے اور ان کے فیصلوں کو بھی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ جو لوگ ہیں نا, مثلا اس علاقے کے لوگ, میں آپ کو بتا دوں اس میں جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ ان کے جو علاقے کے قانون ساز اسمبلی کے رکن تھے ان کو بھی, جو انتظامی سب سے بڑے عہدیدار تھے ان کو بھی, ان سب کو میں نے بلایا پروگرام میں, سب نے وعدے کیے, لیکن سولنگی صاحب سے آخری بار میری بات ہوئی تو یہی پتہ لگا کہ وہ لوگ ابھی تک بدستور جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا کام نہیں ہو سکا. تو بہرحال ہم اگر سولنگی صاحب کا فون نمبر اب جو انہوں نے پرانا مجھے دیا تھا اس پر کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا, میں نے بڑی کوشش کی تھی, میں چاہتی تھی کہ اس پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے, یہ ہمیشہ میرے دل میں خلش رہے گی کہ اس اکثر جو چیزیں تھیں وہ ہمیشہ حل ہو گئیں, لیکن یہ ایک ایسی کہانی تھی جس کا حل میں کروا نہیں سکے, اس میں میرا قصور نہیں کیونکہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے. اچھا ماجد زمان شانی نے لکھا ہے کہ میں پروگرام کا دوست ہوں اور اس کو شیئر بھی کر رہا ہوں اور آپ کی پروگرام سن رہا ہوں, اور یہ دوسرے جو ہے عاصم شہزاد کہہ رہے ہیں کہ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لڑکی لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھ رہی ہے. جی ہاں ضرور، یہ میری کہانی جو ہے نا وہ لکھا ہوا اسکرپٹ ہی ہوتی ہے، ہم صرف ان لوگوں کو جو لکھ پڑھ نہیں سکتے ان سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ آ کے براہ راست ہمیں کہانی سنا سکتے ہیں اگر ان کی مجبوری یا معذوری ہو کوئی، لیکن پروین ایک پڑھی لکھی لڑکی ہیں، انہوں نے اسکرپٹ لکھا تھا اور اس سے پڑھ کے یہ کہانی سنائی تھی، تو اسی لیے مختصر کہانی تھی، بڑی خوبصورتی سے سنائی. چلیے اب ہم اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں، اس پہ اگر آپ لوگ کوئی کمنٹس کریں گے میں ضرور نشر کروں گی اور ابھی آپ کے نام بھی پڑھوں گی. لیکن اب کہانی ہماری کشمیر کی ہے، اور جیسا کہ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ کشمیر میں لوگوں کو کہانی سنانے کا فن بڑا اچھا آتا ہے. تو عبد الجبار لون صاحب ہیں اور وہ اپنی کہانی سنا رہے ہیں.
میرا نام عبد الجبار لون ہے، میں ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو رہا ہوں اور آج کل ریٹائر ہو چکا ہوں. یہاں اشکرا بارہ ملا میں رہ رہا ہوں. 1947 میں بھارت اور پاکستان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی سینٹ جوزف سکول سے میری تعلیم کا سلسلہ شروع ہو کر 1962 میں سینٹ جوزف کالج سے گریجویشن پاس کرنے پر اختتام پذیر ہوا. اسی کے ساتھ میں محکمہ امدادی باہمی میں ملازم ہو گیا. یہاں میری ملاقات کاشی ناتھ کول سے ہو گئی جو کہ ضلعی سطح پر سینئر اسسٹنٹ کے عہدے پر کام کر رہے تھے. رفتہ رفتہ یہ ملاقات دوستی میں اور پھر گھریلو حدود میں داخل ہو گئی. وقت گزرتا گیا، کاشی ناتھ کی ترقی ہوگی، وہ ضلع سطح سے ہیڈ آفس ریاستی سطح پر بطور ہیڈ اسسٹنٹ تعینات ہو گئے. میں بھی ترقی پا کر ڈسٹرکٹ آفیسر بن گیا. ریاست جموں کشمیر دنیا کی واحد ریاست ہے جس کے دو دارالخلافے ہیں. ماہ مئی سے لے کر ماہ اکتوبر تک سری نگر سے چلایا جاتا ہے، اور ماہ نومبر سے ماہ اپریل تک جموں کی طرف کوچ کرنے کا حکم صادر ہوتا ہے. 1999 کا دربار منہ ہو چکا تھا. کاشی ناتھ بیوی بچوں کو ساتھ لے کر دربار منہ کے ساتھ چند برتن اور معمولی سا بستر ساتھ رکھ کر جموں جا چکا تھا. باقی گھر کا سامان اپنے آبائی مکان بارہ ملہ میں مکمل کر کے رکھا ہوا تھا. اسی دوران ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے کشمیری پنڈتوں کی اجتماعی ہجرت شروع ہو گئی. بیچارہ کاشی ناتھ کول پلٹ کر دیکھ بھی نہ سکا، فقط اپنی بیوی درگا، بیٹی منجو اور دو بیٹوں منا جی اور ٹنکو کے ساتھ مایوسی کے عالم میں دن کاٹ رہا تھا. جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ دربار منہ ہو چکا تھا، مجھے سرکاری کام سے جموں جانا پڑا اور قدرتی طور میری ملاقات کاشی ناتھ جی کے ساتھ ہوگی. گھر کی خیریت دریافت کر کے وہ مجھے اپنے کرائے کے گھر میں لے گیا. درگا بھابھی اور بچے مجھے دیکھ کر خوش تو ہو گئے، مگر گھر کی یاد، ہمسائیوں سے بچھڑنے کا غم، سامان کا نقصان، ایک عجب سی مایوسی ان کے چہروں سے چھلک رہی تھی. مجھ سے یہ مایوسی نہ دیکھی گئی، میں نے کاشی ناتھ سے سامان کی اس انداز سے ترتیب دینے کو کہا کہ ضروری ضروری چیزیں پہلے لکھے پھر دوسری چیزیں، تاکہ اگر ممکن ہو تو میں یہ سامان جموں پہنچانے کی کوشش کروں. سرکاری کام ختم کر کے میں واپس بارہ ملا آ گیا اور کاشی ناتھ کے ایک قریبی ہمسایہ سے ملا. سب حال سنانے کے بعد یہ تجویز رکھی کہ کاشی ناتھ کا سامان اپنے گھر منتقل کرے جہاں سے میں یہ جموں لے جا سکوں. پہلے تو وہ گھبرا گیا، کہیں اس کو چور یا لٹیرا نہ سمجھا جائے. پھر ایک اور ہمسایہ کو اعتماد میں لیا اور رات کو سامان اپنے گھر میں لا کر حفاظت سے رکھ دیا. ہم گھر سے سیب کا چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں اور سب سیب پیٹیوں میں بھر کر ٹرکوں کے ذریعے دہلی کی منڈی کو روانہ کرتے ہیں. میں نے ایک ڈرائیور جس کا تعلق سکھ برادری سے تھا سارا ماجرا کہہ دیا، وہ بھی مدد کے لیے تیار ہو گیا اور صرف سیب کی پیٹیوں کا کرایہ مانگا. ایک دن خدا کا نام لے کر پیٹیاں لوڈ کی اور کاشی ناتھ کا سامان بھی ڈال دیا. بارہ ملہ سے جموں کا سفر 14 گھنٹے کا ہے. خوف و ہراس، چپا چپا پر تلاشی، شناختی کارڈ کی جانچ پڑتا، آخر رات کے 1:30 بجے جموں کی حدود میں داخل ہو گیا. ڈرائیور کو سبھاش نگر کی جانب جہاں کاشی ناتھ پناہ گزین تھا گاڑی موڑنے کو کہا. قریب پہنچ کر گاڑی رکوائی اور کاشی ناتھ کا باہری گیٹ کھٹکھٹایا. کاشی ناتھ دروازہ کھولنے آیا تو میں نے سامان کی خبر سنا دی. کاشی ناتھ حواس باختہ ہو کر کبھی ادھر کبھی ادھر دوڑتا رہا. آخر گاڑی سے سامان اتارا, ڈیرے پر ایک کمرے میں ڈال دیا. درگا بابی اور بچے سامان سنبھالنے لگ گئے اور اس طرح باتوں باتوں میں صبح ہو گئی. صبح ہوتے ہی کاشی ناتھ کی بہنوں کا آنا شروع ہو گیا. کاشی ناتھ کی بڑی بہن نے مجھے بھائی کی طرح گلے سے لگایا اور آنسو بھری آنکھوں سے دوسری بہنوں سے مخاطب ہو گئی, ہمارا بھائی تو یہ ہے جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صبح کا سامان یہاں لایا. یہ بہنیں ابھی اپنے اپنے گھروں سے بچھڑنے کا دکھڑا ہی سنا رہی تھی کہ درگا بابی کمرے میں روتے ہوئے آئی. کاشی ناتھ نے وجہ پوچھی تو کہہ اٹھی, بھگوتی نہیں آئی ہے, بیچاری اکیلی رہ گئی. میں حیرانگی سے کاشی ناتھ کی طرف دیکھنے لگا تو وہ فوراً بول پڑے, آپ پریشان نہ ہوں, بھگوتی گھر میں رکھی ہوئی مورتی ہے جسے یہ پوجا کرتی ہے. میں نے جواب دیا, مجھے جو دیا گیا وہ سب لایا ہوں, ویسے اگر میں دیکھ لیتا تو پھر بھی اپنے ساتھ نہیں لاتا. اگر راستے میں تلاشی کے وقت مورتی کے ساتھ پکڑا جاتا تو مورتی چوری کے جرم میں سزا تو ہو ہی جاتی اور الگ سے بدنام بھی ہو جاتا. کوئی بات نہیں, سریش جی تو وہی ہے, سریش کمار درگا بابی کے بہنوں ہی آج بھی بارہمولہ میں ڈاکانے میں ملازم ہیں. دو روز بعد میں واپس بارہمولہ آ گئے اور آتے ہی سریش کمار سے رابطہ کر کے سارا حال سنایا. پھر ایک دن وہ وقت آ گیا اور میں نے اسی ہمسائے کے ذریعے مورتی حاصل کر کے سریش کمار کو دے دی. اس طرح بھگوتی اپنی پجارن درگا بابی تک پہنچ گئی. اب تو کاشی ناتھ جی اور میں خود بھی ملازمت سے سبکدوش ہو چکے ہیں اور کاشی ناتھ اپنے چھوٹے سے مکان میں زندگی کے دن گزار رہے ہیں. میری اور کاشی ناتھ جی کی دوستی اب بھی مضبوط ہے جس میں ہم بندھے ہوئے ہیں.
تو سامعین کہانی آپ نے سنی, چلیے پہلے ایک پرومو کی طرف چلتے ہیں اور پھر ہم اپنے سننے والوں سے بات کریں گے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو سامعین ہمارے پاس بہت سے کمنٹ ہیں, خاص طور پہ میری رئیس صاحب نے کشمیر سے کچھ کمنٹس کیے ہیں اور ان کو یہ کہانی پسند نہیں آئی اور انہوں نے اسے ایک دربار موو سے تعبیر کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک حد تک اگر آپ اس کو دیکھیں کہانی کو, یہ ایک انٹر فیتھ جو رشتے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان اس کی کہانی ہے. اور ایسا ہوتا ہے ہر مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں پیش آتے ہیں. مجھے یاد ہے اسی میں ایک ڈاکٹر پنڈیتا کی کہانی تھی جنہوں نے, ایک غریب نوجوان تھے, ان کی بہن کینسر کی مریض تھیں اور انہوں نے ان کا علاج کیا. تو وہ کام کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا, ڈاکٹر پنڈیتا کو تو یاد بھی نہیں تھا. یہ درد دل رکھنے والے لوگ جب کسی کے لیے کچھ کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ایک عام آدمی جب دوسرے عام آدمی کے لیے کر رہا ہے تو کہاں پہنچ رہی ہے بات کہیں پر. لیکن بہرحال یہ آپ کی رائے ہے اس لیے میں نے سنائی. اس کے علاوہ شاہد علی خان نے لکھا ہے کہ ہر ایک قوم جس حد تک ممکن ہو دوسری قوم کا استحصال کرتی ہے, اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. یہ انہوں نے جو روہنگیا پناہ گزینوں کی کہانی ہے اس کے بارے میں لکھا ہے. بات پھر وہی ہے کہ استحصال ہونا نہیں چاہیے. مطلب ایک جب کوئی پناہ گزین آتا ہے تو وہ تو ظلم سے بھاگ کر پناہ کی تلاش میں آئے. تو یہ صرف حکومتوں کا دو فرض نہیں ہوتا بلکہ یہ عام لوگوں کا بھی فرض ہوتا ہے. اکثر ڈرانے دھمکانے والے لوگ حکومت کے کارندے نہیں ہوتے, کبھی کبھار عام لوگ جو ہوتے ہیں, جو باسر لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو ہم سب کو اس لیے مل کر کام کرنا چاہیے اس کے لیے. اچھا کالرس ہمارے ساتھ ہیں, محمد خان ہے پشین سے. جی محمد خان صاحب السلام علیکم. محمد خان صاحب جی محمد خان کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام بھیا, کیسے ہیں آپ؟ آپ کی آواز بہت ہی بالکل سمجھ نہیں آ رہی مجھے. ہم ایسا کرتے ہیں آپ اپنا بند نہیں کیجیے فون, انجم کو اپنا نمبر دے دیجیے تاکہ وہ آپ کو کال کر لے.
ہلو
ہاں آپ آپ ٹھیک ہے جی, کہاں سے فون کر رہے ہیں آپ؟
السلام علیکم جی, خالد عمر نیازی.
اچھا خالد عمر نیازی صاحب ہیں. جی جی آپ تو مجھے پتا ہے.
تو آپ کی کہانی سن گیا جی, بڑی اچھی لگ رہی ہے. تو ایسے کئی مثالیں ہیں مسلمان ہندو اور سکھ و مسلمانوں کی آپس میں پیار.
جی ہاں بالکل,
بڑا زبردست. یہ ایسے اس پر فلم بھی بن چکی ہے, امر انتھولی جو آئی تھی. تو اس طرح کے نا جی, آج ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک کانفرنس بلائی ہے اور تمام بین المذہبی اتفاق اور اتفاق اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے. تو تمام مسلمانوں کو اور آپ کو بہت بہت عجیب میلاد ہے ہماری, اس کی مبارک.
جی سب کو مبارک, آپ لوگوں کو بھی بالکل بالکل.
ختم ہو رہا ہے جی, ہمیں بڑی پریشانی ہے, یہ جاری ساری رہنا چاہیے تھا, بڑا اچھا ہوتا ہے.
بہت شکریہ آپ کا, اور کوئی بات نہیں, کوئی اور اچھا سے اس کریں گے, اسی طرح کی کوئی کوشش کریں گے, کچھ اور چیز آپ کو سنوائے اور دیکھتے ہیں.
ویسا امریکہ کے ہم خاص طور پر آپ کا پروگرام کہانی یہ اور سعدی اسد کا, یہ تین چار تو ہمارے پروگرام بڑے پسندیدہ ہیں, ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں. تو یہ آپ کو جناب یہ شیخ ممتاز انجم اور دوسرا آزم خان ڈاکٹر ملک آزم نلی سے بھی سنتے ہیں, ان کو سلام بھی عرض کروں گا.
چلیے بہت شکریہ, میں اب دوسرے کالر کو لیتی ہوں. بڑی مہربانی آپ کی. ظہور احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں چاگی سے. اللہ حافظ. جی جی ظہور احمد صاحب, ظہور صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ظہور صاحب
جی ہاں آواز آ رہی ہے.
میں نے آپ کا پیغام اسد حسن کو پہنچا دیا ہے, آپ نے جو مجھے دیا تھا وہ بہت جلد آپ کو بلائیں گے اور اس میں کرکٹ میں کوئی ایسے عہدیدار بھی بلائیں گے تاکہ آپ سے بات کروا سکیں. ٹھیک ہے, تو
میں اسی کوشش میں ہوں کہ آپ ایک کرکٹر کو میرے ساتھ بات کرا دے دینا, بس یہ میرے خواہش ہے.
کہا تو ہے
ضرور مشتاق, ڈسٹرکٹ شاہی بلوچستان میں ہوں.
تو کس 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 سے آپ خاص طور پہ بات کرنا چاہتے ہیں, کس کرکٹر سے؟
میں جو کرکٹر موجود ہے شاہد آفریدی ہے, میں اس کے ساتھ کچھ سوالات پی سی بی کے بارے میں کروں گا. جو رول ہے ریگولیشن ہے پی سی بی کو مجھے معلوم ہو جائے کہ رول کیا ہے ریگولیشن کیا ہے, یہاں پہ جو کرکٹ چل رہا ہے جو رول ہے.
ٹھیک ہے میں سمجھ گئی. نہیں اب آپ پھر آ کے ان کو بتائیے گا. بھیا بات سنیے, بات سنیے,
میں اس کے بارے میں کچھ سوالات
میں سمجھ گئی آپ کی بات, لیکن آپ ان سے کیجیے گا نا, ابھی مجھے تو بتانا بیکار ہے. تو آپ ان سے بات کیجیے گا جب وہ آپ کے آئیں, کیونکہ یہ آپ سے تو ہم ہر ہفتے اسی پہ بات ہو رہی ہے. تو یا تو آپ کہانیوں کے بارے میں کچھ اگر کہنا چاہیں تو اچھا. اب محمد خان اگر دوبارہ واپس آ گئے. جی محمد خان صاحب, محمد خان صاحب
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, اب تو بڑی صاف آواز ہے آپ کی.
جی جی اس وقت ہمارے گاؤں میں سنگل کام بھی کر رہے, ہم اپنے گاؤں سے تھوڑا کمرے سے باہر آ جاتے تو سنگل کام کر لیں.
اچھا تو لیکن آپ اپنا ریڈیو بند کر دیں, ریڈیو چل رہا ہے نا آپ کا, اسے بند کر دیں کیونکہ اس کی وجہ سے ساری آواز جو ہے نا واپس آ رہی ہے. اب آپ میرا خیال ہے آپ کی آواز بھی کٹ گئی. آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ چلیے خوشی ہوئی مجھے بہت محمد خان صاحب کہ آپ نے پشین سے فون کیا. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک دور دراز علاقوں سے ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور میں کچھ اور میسیجز پڑھنا چاہتی ہوں, اس کے بعد ہم کہانی بھی لیں گے اور اپنے باقی کالرز کو بھی لیں گے. تو بلوچ آباد جنگ شاہی سے نا سردار علی بلوچ اور مختار علی بلوچ صاحب لکھتے ہیں کہ ظالم سماج میں غریب بچوں کا وڈیر استحصال کرتے رہے ہیں لیکن انصاف کی توقع کم نظر آتی ہے. انصاف کی دلوانے میں آپ سب کا ہاتھ ہونا چاہیے مختار صاحب اور سردار صاحب, کیونکہ غریبوں کا استحصال دوسری صورت میں رکنا ممکن ہے نا, کہ جو آپ جیسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں جو کچھ اختیار رکھتے ہیں وہ اس کو روکنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہر جگہ ہر یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ حکومت کے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں, گو کہ بنیادی فرض حکومت کا ہوتا ہے اور پولیس کا اور قانون دلانے والے اداروں کا, لیکن یہ فرض عام آدمی کا بھی ہے. عاشق خاص خیلی نے کہا ہے کہ آج کی کہانیاں بہت ہی دردناک ہیں. ان کے ساتھ آصف حسین خاص خیلی بھی پروگرام سن رہے ہیں. شعیب حسن نہالکا لکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے, ہم کون ہیں ان پر ظلم ڈھانے والے؟ اسلام روشن خیال اور اعتدال پسند مذہب ہے, خدا تعالی ہم کو سچے راستے پر چلنے کی توفیق دے. تو یہ میسیجز تھے, اور بھی بہت سے ہیں میں پڑھوں گی. اور دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں, طارق چکتائی صاحب اور مرید خان صاحب, لیکن آپ رہیے ہمارے ساتھ, ہم اگلے کہانی کی طرف چلتے ہیں, وہ سنیے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے. نصر اللہ خان صاحب کی کہانی ہے جو انہوں نے ڈاکخانہ غوری والا بنو سے سنائی ہے, بہت اچھی کہانی ہے, آپ سنیے اسے.
ہم سات بھائی بہن تھے, جب دادا مر گیا ہمارا تو ہم لوگوں کا معاشی حالت بہت خراب ہو گیا, کیونکہ زمین وغیرہ سارا تقسیم ہو گیا. ہم پھر بھی پڑھتا رہا, لیکن جب بنگلہ دیش کا طوفان آ گیا تو اس میں ہم سے ماسٹر نے چارہ نہیں مانگا. ہم نے بولا جی اب کل دے گا پرسوں دے گا, اسی طرح ایک مہینہ دو مہینے کام چلایا. لیکن ایک دن ماسٹر صاحب نے بہت بے عزتی بھی کیا اور بولا کہ آپ کے پاس چارہ نہیں ہے. تھوڑا رونا بھی آ گیا. جب چھٹی ہو گیا پھر بستہ وغیرہ گھر لے کے آیا. کل تک ہم نے بولا ابھی ہم جو بھی ہمارے سے مزدوری ہوتا ہے وہ ہم کرتا رہوں گا, لیکن اسکول نہیں پڑھوں گا. دل میں بولا کہ ماسٹر نے بے شرم بولا تو اسی طرح ہمارے بھائی بہن کو بھی بے شرم بولتے رہے گا, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہم وہ گھاس وغیرہ صبح اور شام کرتا تھا, اس میں تین چار آنے ملتے تھے, وہ ہم جمع کرتا رہا. پھر ایک دن ہم نے سوچا کہ ابھی ہم تھوڑا بڑا ہو گیا, ابھی کراچی جانا چاہیے. ہمارے پاس جو پیسے تھا وہ سب نکال کے جو ہم نے کٹا کیا تھا کوئی 60-70 روپیہ تھا, وہ بھی ہم نے اپنے والدہ کو دے دیا. شام کو ہم نے گھر سے نکلنا تھا, وہ ہم نے جیب میں رکھتے ایک جوڑا کپڑے تھا وہ بھی ساتھ لیا, ایک چادر تھا. جب شام کا روٹی کھایا تو گھر سے نکل گیا. 4 بجے بس آ گیا, اس میں ہم بیٹھ گیا ملتان کے لیے. تو ہم نے وہ بس کا ڈرائیور بڈھا جیسا تھا اس سے پوچھا, ہم نے بولا چاچا یہ ملتان کا گاڑی کدھر سے ملے گا؟ وہ حیران ہو گیا, تم اتنا چھوٹا بچہ ہے تم کیسا گھر سے نکلا؟ وہ ٹانگے والے کے ساتھ بات کیا, پیسے بھی دیا کہ اس کو ٹکٹ بھی دو, کلی کے حوالے کرو پھر وہ گاڑی میں بٹھائے گا. کلی نے ہمارے کو کھڑکی سے وہ اندر پھینک دیا. اب ادھر پھینک دیا تو ہم کو تو کوئی پتا نہیں تھا, ایک ٹانگ کا جگہ ملا کڑا تھا ایک ٹانگ پہ. ہم سکر تک آیا, اسٹیشن سے اتر گیا, جیب میں خر ڈالا, پیسے مائسے کچھ نہیں. ایک آدمی پیچھے سے آواز دیا کہ کدھر جاتا ہے؟ وہ بولتا ہے تمہارا والد کو ہم بھیج جاتے ہیں, تم پلانے کا بیٹھا ہے. میں نے بولا ٹھیک ہے. 10-15 منٹ گیا ہوگا تو ادھر ہمارا گاؤں والا ہم کو نظر آیا. ادھر 2-3 مہینے ہم کام کیا. پھر نازم آباد میں ہمارا مامو تھا, میر یعقوب نام تھا, وہ کراچی شپی یارڈ میں نوکری کرتا تھا. چلتے چلتے وہ اس دکان میں پہنچ گیا جہاں مامو رہتا تھا. جب نور محمد کے پاس گیا تو نور محمد نے بولا وہ تو گاؤں گیا, شام کو بیگ صاحب آئے گا تو آپ کو تیرنے کا بولے گا. شام کو جب بیگ صاحب آیا وہ اسی جگہ کا مالک تھا جو نور محمد کام کرتا. بولا کہ چلو روٹی کے لیے ہمارے گھر چلو. گاؤں میں لوگ ڈراتا تھے کہ یہ ایسا لوگ بھی ہے کہ انسانوں کو کھاتا ہے. بیگ صاحب کے جو بیٹے بیٹیاں تھے وہ ہمارے کو دیتے ہیں. یہ ہم سارا زندگی دعا کرتا رہے گا ان کے لیے. تو پھر ہم روٹی کھایا. مالکا بہن اعظم بھائی تھا, افضل بھائی تھا, اسلم بھائی تھا اور والدہ محترمہ تھی. صبح نور محمد آیا بیچارہ. ہم نے بولا کہ تم یہ چیزل سانی میں پکڑو, کٹائی ہم ہیمر مارے گا, تم کٹائی کرو جتنا کرنا چاہتے. جب شام کو بیگ صاحب آیا تو اس نے دیکھا نور محمد آج تو تم نے کان نکالا ہے سارا. بولا یہ تو خانہ ہمارے ساتھ تھا. تو وہ بہت خوش ہو گیا, بولا یہ تو مامو سے بھی زیادہ محنت ہے. پھر ہم کو ادھر کراچی شپی یارڈ میں ٹھیکیدار کے ساتھ نوکر کیا. بیگ صاحب نے بھی اس کو بولا کہ تھوڑا جہاز میں لے کے جاؤ, اس کو کام سکھاؤ. اتنا مخلص آدمی تھا کہ وہ جب جہاز میں ہم جاتا تھا پھر خود دفتر سے نکل ہمارے کو دیکھتا تھا کہ ایسا نہیں کدھر گر جائے کدھر چوٹ لگ جائے نیا بچہ ہے کدھر ایسا نہیں گر جائے کوئی تکلیف پہنچ جائے. تو پھر ایک مہینے کے بعد ایک جہاز بنتا تھا پتہ نہیں ہے ہتھیان نام تھا چین کے لیے بناتا تھا شپ یارڈ میں. پھر اس کے لیے بیگ صاحب نے درخواست دیا کہ ہمارے کو آدمی چاہیے 15 آدمی لینے تھے پھر ہمارا نام بھی دیا. جب ہم اپلائمنٹ کیا تو ڈاکٹر دینا کے پاس گیا وہ ڈاکٹر کیا سب کچھ بولا ٹھیک ہے لیکن اس کا ہوں میں پھر ہمارے کو اس وجہ سے فیل کر دیا. پھر جب ہم بیگ صاحب کے پاس گیا تو اس نے بولا آپ فکر نہیں کرو یہ ہم پاس کرے گا. پھر اس نے خود وہ ہمارا فارم لے کے جمعرات کا دن تھا تقریباً 12 بجے کے ٹائم تھا کہ بیگ صاحب نے فارم لے کے آیا بولا بیٹا تمہارا کو ہم نے پاس کر دیا. ہم بہت خوش ہو گیا ہم نے بولا ابھی ہمارے کو پکا نوکری مل گیا انشاءاللہ. پھر ہم ادھر شپ یارڈ میں ڈیوٹی لگ گیا پھر ہم شپ یارڈ کا نوکری چھوڑ دیا ہم نے بھی 1989 میں دبئی گیا. ابھی اللہ وہ بخشے ابھی اس دنیا میں نہیں ہوں گے لیکن ہم کبھی نہیں بولیں گے. دوسرا جو ہندوستان سے آیا ہوا ہے یہ ہمارا وہ بہترین بھائی بہن ہے جو ہم اس کا تعریف کرتے کرتے ہم تک جائے گا کیونکہ یہ اتنا مخلص لوگ ہیں سب ان لوگوں نے ہم لوگوں کا ساتھ اتنا امداد کیا ہے کیسا ان کو مہاجر یا ہندوستانی بولیں گے. یہاں تو سارا خانہ وڈیرے سردار جو اپنے جیلے بنایا ہے اور لوگوں کو بند کر کے ظلم ان کے پیٹ کے اوپر چل کے یہ گزارا چلاتا ہے. میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ ہم ادھر بیگ صاحب کے جگہ میں رہتا تھا پھر ادھر سے دوسرے جگہ آ گیا یہی مسلم کوارٹر میں اس میں 2-3 سال گزارا. سب جتنے بھی تھے بھائی بہن کی طرح وقت گزارتے تھے اور ہم لوگوں کا عزت کرتے تھے. ہم ان کو کیسا بھول سکتے ہیں کیسا اس کو برا بول سکتے. کچھ لوگ ہوں گے لیکن سب کو تو کہنا چاہیے کہ یہ سب ایسے ہیں. یہی ہمارا صبح سرخات کے لوگ جاتے تھے ان کے ساتھ یہی ملوں میں کام کرتے تھے. یہ لوگ آفیسر تھے فورمین تھے ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے کوئی برا سلوک تو نہیں کیا. ہم لوگوں کو معاشی حالات درست کیا ہے ہمارے کو سب کچھ سکھائے تو ہمارے کو معاشی حالات اسی نے بہتر نہیں کیا اور کس نے کیا ہے. ابھی ہم لوگ ان لوگوں کو برا بولے شہر میں تو یہی وڈیرے وہ سردار لوگ تھے غریب لوگ کدھر شہر جا سکتے تھے. ہم تو لڑتا ہے لوگ ادھر بھی خود بھی ہم ان لوگوں کو بولتے تھے کہ اپنے کو مجھے مہاجر کیوں کہتے ہیں تم لوگ یہ تو بری بات ہے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں پتا ہے facebook.com/voaurdu.
تو سامعین یہ کہانی تھی بہت ہی پیارے اور سادہ الفاظ میں لکھی ہوئی نصر اللہ خان صاحب نے ڈاکانہ غوری والا بنو سے سنا رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نصر اللہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو حیرانی نہیں ہوئی کہ میں نے آپ کی اتنی بڑی کہانی کو اتنا چھوٹا کر دیا؟
جی حیرانی تو نہیں ہے کیونکہ یہ کہانی ہم گزرا ہوا ہے.
25 منٹ کی کہانی ریکارڈ کی تھی آپ نے یہ؟
جی
بڑی مشکل سے میں نے اس کو چھوٹا کیا. اچھا تو اب آپ ذرا لائن پہ رہیے میں اپنے کالرز کو لیتی ہوں تاکہ وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھیں. لیکن اب ہمارے ساتھ ہیں بختاور مالاکنڈ سے. جی بختاور
السلام علیکم.
وعلیکم السلام بھائی.
بھائی کہانی سنی بہت زبردست تھی زبردست کہانی تھی اور میں یہ کہوں گا کہ کراچی میں آج بھی سب بھائی بھائی ہے. نہ کوئی بلوچی ہے نہ پٹھان ہے نہ ماجر ہے نہ سندھی ہے نہ بروزی ہے نہ سرائکی ہے سب ایک مسلمان ہے ایک پاکستانی ہے. مصیبت ہے تو یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ پارٹیاں نہیں ہیں یہ کمپنیاں ہیں. لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں پھر کماتے ہیں اس میں جرائم پیشہ لوگ شامل ہے. درمیان سے نکالا جائے تو پھر سب بھائی بھائی ہے. اور کہانی تو ماشاء اللہ نصر اللہ خان صاحب نے ایسی ترتیب دی ہے کہ بس مجھے تو تقریباً رو نہیں آ رہا تھا لیکن
میرا خیال ہے نصر اللہ صاحب بھی رو دیے تھے. نصر اللہ صاحب آپ بھی رو دیے تھے نا بیچ میں کسی جگہ کہانی سناتے ہوئے.
یہ ہمارے کو بھی جب ہم یہ کہانی بولتا تھا رونا آتا تھا. جی یہ تو ہمارے ساتھ گزرا ہوا ہے یہ وقت. جی اگر ہم ایک بات کرتا ہے اگر ہم لوگ یہ سیاسی لوگوں کا باتیں کرتے رہیں گے تو ہم لوگوں کا سارا زندگی خراب ہو جائے گا کیونکہ یہ لوگ تو ماننے والے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو خود اپنے آپ کو سیدھا کرنا چاہیے.
بالکل میں نے نصر اللہ صاحب بڑی کوشش کی میں نے سارے جو آپ نے نام بتائے تھے کہ فضل افضل صاحب اور بہن آپ کی تھی ملکہ اور رفیہ ایک بہن کا نام رفیہ تھا، کہ کسی طرح میں آپ کے لوگوں کو ڈھونڈ کے آپ سے ملوا سکوں، ان کو اتنا محبت کرنے والا بھائی کہاں ملے گا، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے آج مل نہیں سکے، لیکن میں یہ تلاش جاری رکھوں گی، اور اگر ان میں سے کوئی بھی سن رہا ہے مسلم لیگ کوارٹرز میں پاکستان کے رہنے والا کراچی،
مسلم لیگ کوارٹر میں نہیں ہے جی، وہ بفر زون میں ہے جی.
آپ بفر زون میں رہتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کئی لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ ڈھونڈے ان کو، تو ٹھیک ہے، ہمیں جب بھی ملیں گے نا ہم آپ کو پھر پروگرام میں لائیں گے اور انہیں بھی لائیں گے.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد.
تو سامین، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اس وقت، حفیظہ صاحبہ. جی السلام علیکم حفیظہ. حفیظہ صاحبہ جی، کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ اچھا، تو سنتی ہیں ہمارا پروگرام آپ؟
جی.
کیسا لگتا ہے؟
بہت اچھا.
تو آج کی کہانی کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟
جی ابھی میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میری ایک دوست ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور کچھ لوگوں نے اسے بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، اسے یعنی کہ مدد کی ضرورت ہے.
اچھا،
تو پلیز آپ آف ایئر اگر میرے ساتھ بات کر سکتی ہیں تو میں آپ کو ان کا حال سنا سکتی ہوں. لیکن وہ جو لوگ جنہوں نے اسے پریشان کیا ہوا ہے وہ اس کے رشتے دار بھی اور بہت ظالم بھی ہیں. تو میں چاہتی ہوں میرا نام نہ آئے اور میرا نمبر وغیرہ کا بھی پتہ نہ چلے.
نہیں، وہ تو
میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں.
مگر حفیظہ ایک بات بتائیے مجھے، آپ ابھی بھی چاہتی ہیں تو اپنے نام سے فون نہ کریں؟ مطلب ہم لوگوں کو یہ بالکل، مجھے اندازہ ہے، میں نے تو آپ کو شروع میں بتایا کہ ان سے میں نے پوچھا تھا، پروین سے اور احمد شاہ سولنگی صاحب سے، کہ کیا وہ اپنا نام بدلنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم اتنے سالوں سے لڑ رہے ہیں، ہم نام نہیں بدلیں گے. اچھا، تو آپ ایسا کیجیے، آپ اپنے نمبر دے دیجیے ان کو، انجم کو، بلکہ وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس آپ کا نمبر ہے، میں آپ کو خود کروں گی فون. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک میں جن کی کہانی ہے ان سے کنفرم نہیں کروں گی، کیونکہ دیکھیے کئی دفعہ ہم خیر خواہی میں اور محبت میں کہانی سنا دیتے ہیں، مگر جس کی کہانی ہوتی ہے اس کے لیے بہت بڑی مشکل بھی کھڑی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اب تو میں آپ کو فون کر کے تفصیل لوں گی، ابھی نہیں لیتی، اور پھر میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی جن کی یہ کہانی ہے. اور تو کوئی بات نہیں جو آپ کہنا چاہیں؟
جی وہ آپ سے بات نہیں کر سکتی اور وہ بہت پریشان ہے، رشتے داری کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے نا وہ رشتے داری کا لحاظ کرتے ہوئے وہ قانون میں بھی نہیں جا سکتی، عدالت میں وہ اپنا مسئلہ حل کروا سکتی ہیں، لیکن یہ وجہ ہے.
لیکن پھر ان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟
کہانی کو بہت
نہیں، میں سمجھ گئی، مگر پھر ان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کیسے ہوگا ان کا مسئلہ حل اگر کوئی کچھ کر ہی نہیں، وہ کچھ مطلب وہ تو کوئی بھی کچھ کرے گا، ہم بھی یہی کریں گے نا، کسی قانونی مدد انہیں دلانے کی کوشش کریں گے. تو پھر اگر وہ نہیں کر سکتی، اسے فائدہ نہیں. چلیے ایسا کرتے ہیں، آپ میرے سے بات کیجیے تاکہ مجھے سمجھ میں آئے کہ کہانی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی. آپ نمبر چھوڑ، مجھے پتا ہے کہ آپ کا نمبر ہے، اگر کوئی اور نمبر بھی ہے، بیک اپ نمبر بھی ہے، وہ بھی دے دیجیے، میں آپ کو ضرور فون کروں گی. خدا حافظ آپ کو، ٹھیک ہے؟ بس ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو فون کریں گے. اچھا، شفقت اللہ مروت صاحب لکھتے ہیں، خدا حافظ، حافظ آپ کو. گاؤں نارقلی لکی مروت سے انٹری مار رہا ہوں. بہت شکریہ انٹری مارنے کا شفقت اللہ مروت صاحب. انہوں نے بتایا ہے کہ میرے گاؤں کا ٹیوب ویل ایک عرصے سے خراب ہے اور نہر کا سارا پانی اوپر والے علاقوں نے بند کیا ہوا ہے، شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور آپ پلیز میری یہ شکایت جو ہے، گاؤں کی جو شکایت ہے، وہ حکومت تک پہنچا دیں. بھئی یہی طریقہ ہے، ریڈیو پہ ہم نے کر دیا، کوئی حکومت والا کوئی سن رہا ہو تو گاؤں نارقلی خان لکی مروت پہ توجہ فرمائیے، ان کے گاؤں کا ٹیوب ویل کھول دیجئے تاکہ وہ گاؤں والوں کی مشکلات دور ہو سکے. ہاشم خان لکھتے ہیں کہ ہم اتنے بے بس ہیں کہ ان بے کس لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے. نہیں، ضرور کر سکتے ہیں. بالکل صحیح جواب دیا آپ نے ہاشم خان صاحب. آپ ہی لوگ، ایک عام آدمی دوسرے عام آدمی کی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کا اختیار دوسرے کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے. اگر آپ صاحب حیثیت ہوں اور آپ کے تعلقات ہوں تو آپ ضرور ان سولنگی جو ہیں اور پروین بی بی ان کی مدد کر سکتے ہیں. صفدر مزاری نے پوچھا ہے کہ پروین بی بی کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ جن کا راجن پور جنوبی پنجاب کے گاؤں سے، میرا خیال روجا انہوں نے کہا تھا، لیکن یہ کہانی اس پہ موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں، یہ براہ راست نشر ہو رہا ہے جو پروگرام، اس میں یہ کہانی ہے، شروع میں انہوں نے بتایا ہے اپنے گاؤں کی تفصیل، آپ سنیں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ اچھا جناب، انہوں نے ہاشم مروت نے یہ بھی لکھا ہے کہ لفظ کہانی پروگرام کو بہت پسند کرتے ہیں، تو لفظ کہانی تو نہیں، یہ ہماری صرف میری کہانی ہے، بہت شکریہ پسند کرنے کا۔ اور کاشی تنوری صاحب نے بھی پروگرام پسند کیا ہے۔ چلیے اب ہم اپنی اگلی کہانی کی طرف چلتے ہیں، اور یہ کہانی ہماری کس نے، انجم کس کی، کون سنا رہا ہے ہماری اگلی کہانی؟ چودھری رحمت علی صاحب کی کہانی ہے، اور یہ ان کی سنا رہے ہیں بیٹے سن، تو چلیے آپ ان کی کہانی سنیے۔
میرا نام محمد یاسین چودھری ہے، میں چکنانگ تھریار ہارون آباد کا رہنے والا ہوں۔ یہ کہانی میرے والد محترم کی ہے، تاکہ وائس آف امریکہ کے ذریعے اہل وطن یہ جان سکیں کہ اس دھرتی پر کیسے کیسے خود غرض انسان رہتے ہیں۔ ہم مشرقی پنجاب کے ضلع جالندھر کی تحصیل نکودر کے گاؤں ننگل انبیاء میں رہتے تھے۔ میرے باپ کی ننگل انبیاء میں 85 ایکڑ زرعی زمین تھی۔ میں نے پرائمری اسی گاؤں کے پرائمری اسکول سے اور میٹرک کا امتحان ننگل انبیاء ہائی اسکول ساہیوال سے پاس کیا، تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا۔ قیام پاکستان کے بعد اس زمین کے بدل میں جو زمین ہمیں الاٹ ہوئی وہ ایک جاگیردار کی جاگیر کے ساتھ والے گاؤں میں تھی۔ وہاں دور دور تک کوئی اسکول موجود نہ تھا۔ تعلیم یافتہ ہونے کے ناطے اسکول کی کمی کو میں نے شدت سے محسوس کیا۔ میں اپنی طرح اپنے چھوٹے بھائیوں سمیت علاقے کے ہر بچے کو زیور تعلیم سے آراستہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنی اسی خواہش کی تکمیل کے لیے میں اپنے ہمسایہ جاگیردار کے پاس گیا۔ جاگیردار سے ادب و احترام سے التماس کی کہ اس علاقے میں دور دور تک کوئی تعلیمی ادارہ نہیں ہے، ہمیں ایک ہائی اسکول کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری موجودہ اور آنے والی نسلیں علم جیسی دولت سے سرفراز ہو سکیں۔ میری التماس کے جواب میں اس وڈیرے نے بڑی بے رخی سے کہا، چھوکرے اگر تمہیں اپنی نسل کو تعلیم دلوانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے بھائیوں کو کسی شہر میں بھیج دو، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک اسکول اور کالج موجود ہیں۔ جب میں نے جواب میں کہا کہ میں تو اپنے عزیزوں کو شہر میں بھیج کر تعلیم دلوا لوں گا، مگر عام اور غریب لوگوں کے بچوں کا کیا بنے گا جو علاقے میں کوئی اسکول نہ ہونے کی وجہ سے اپنے اس بنیادی حق سے ہی محروم رہ جائیں گے۔ میری یہ بات سن کر جاگیردار کیش میں آ کر کہنے لگا، تم غریب اور عام لوگوں کے ٹھیکے دار ہو، جاؤ کوئی اور کام کرو۔ دراصل جاگیردار کی یہ گھٹیا سوچ تھی کہ اگر رعایا پڑھ لکھ گئی تو ہماری غلامی کون کرے گا۔ میں جاگیردار کے رویے سے مایوس ہو کر واپس تو لوٹ آیا، لیکن میرے اس جذبے میں کوئی کمی نہ آئی کہ نئی نسل کو ہر قیمت پر تعلیم دلوانی ہی دلوانی ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ قیام پاکستان میں سر سید احمد خان کی اس سوچ اور کوشش کا کتنا بڑا دخل ہے جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو تعلیم سے ہمکنار کیا، اور پھر اسی تعلیم کے طفیل مولانا محمد علی جوہر جیسے ان گنت اور پرجوش لیڈر پیدا کیے جو نہ صرف محمد علی جناح کے دست راست بنے بلکہ دنیا کے نقشے پر ایک خطے کو پاکستان کے نام سے معصوم کرنے میں ان کا کتنا بڑا کردار ہے۔ میں اپنی اسی کوشش میں لوگوں کا ایک وفد لے کر انسپیکٹر سکولز کے پاس گیا۔ علاقے کے لیے سکول کے مطالبے پر انسپیکٹر سکولز نے انکشاف کیا کہ تمہارے علاقے میں فلاں جگہ جو کہ جاگیردار کا گاؤں تھا گزشتہ 5 سال سے مڈل سکول چل تو رہا ہے۔ وفد کے یہ کہنے پر سکول چلنا تو درکنار، وہاں سکول کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ حقائق سے آگاہ ہونے کے باوجود صاحب موصوف نے وفد کو دکھانے کے لیے حیرت کا اظہار کیا، بطور احتجاج وفد ڈپٹی کمشنر سے بھی ملا۔ محکمہ تعلیم کے کاغذات میں چلنے والے فرضی مڈل سکول کو قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے صورتحال کا جائزہ لینے کا وعدہ کر لیا۔ وفد کے واپس آنے کے ایک دن بعد شام کو ہمارے گھر ڈاکہ پڑا۔ میری ماں جی گھر پر اکیلی تھی، کوئی مرد موجود نہ تھا۔ ڈاکوؤں نے صحن میں کھڑے ہو کر اندھا دھند فائرنگ کی۔ ڈاکو میری ماں جی سے زبردستی نقدی اور زیورات لے کر یہ دھمکی دیتے ہوئے فرار ہو گئے کہ اگر تم لوگ اس گاؤں میں رہے تو تمہاری نسل کو صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ جب میں اور میرے والد صاحب شہر سے واپس آئے تو اظہار ہمدردی کے لیے آنے والوں سے ہمارا گھر بھرا پڑا تھا۔ صورت حال سے آگاہ ہونے کے بعد مجھے ڈکیتی کے محرکات تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ जागीरदार डरा धमका कर मुझे स्कूल की ख्वाहिश से बाज रखना चाहता था। उस गांव के नंबरदार आलम खान ने मुझे ये मशवरा दिया, रहमत अली स्कूल की खातिर तुम जागीरदार से दुश्मनी ना लो, ये बहुत ताकतवर है, इसका असर और रसूख बहुत ज्यादा है। मैंने जवाब में सिर्फ ये कहा, नंबरदार साहब इस गांव में स्कूल कायम होगा और जरूर होगा, इस मकसद के लिए मुझे जो भी कुर्बानी देना पड़ी मैं दूंगा। जब मैं लोगों की कसीर तादाद के हमरा FIR दर्ज करवाने मुतलका पुलिस स्टेशन गया तो SHO साहब ने न सिर्फ FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया बल्कि मशवरा देने के अंदाज में कहा, बरखुरदार दरिया में रहना है तो मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं दोस्ती रखो। मकामी पुलिस से मायूस होकर जब मैं वक्त की सूरत में SP साहब के रूबरू पेश हुआ, उसकी कार मटोल में साहब बहादुर पर जागीरदार का असर रसूख साफ नजर आ रहा था। साबका वजीर आजम पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अली उन दिनों सेक्रेटरी खजाना हुकूमत पाकिस्तान के ओहदे पर फायज थे। नंगल अंबिया गाँव में हम मोहल्ला होने की वजह से हमारे उनसे गहरे मरासम थे। मेरे वालिद साहब उनके पास कराची गए और मदद चाही। सूरत हाल से आगाह होने के बाद जब चौधरी साहब ने मुदाखलत की तो दूसरे दिन उसी SP ने गफलत बरतने के इल्जाम में पहले मुतलका SHO को मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया और फिर जागीरदार को अपने दफ्तर बुलाकर कहा, या तो 12 घंटे के अंदर अंदर मदई को मुतमिन कर लो या फिर डकैती करवाने के इल्जाम में पर्चे में मुल्जम बनने के लिए तैयार हो जाओ। अपना नाश्ता बंद होते देख कर वो जागीरदार रात के अंधेरे में डकैती में छीनी हुई नकदी और जेवरात लेकर हमारे घर आया। बड़ी डटाई से कहने लगा, मैंने असल डकैत तलाश करके उनसे ये तुम्हारा माल वापस ले लिया है। मैंने साफ लफ्जों में कह दिया, डकैती का मुल्जम कोई और नहीं बल्कि तुम हो, ये सब कुछ तुम्हारी अमा पर हुआ, हम ये माल यहाँ नहीं पुलिस स्टेशन में वसूल करेंगे। मेरे इरादे की पुख्तगी देखकर जागीरदार मिंत समाजत पर उतर आया। पुलिस का बदला हुआ रवैया उसके सामने था, हवालात का दरवाजा उसको सामने नजर आ रहा था। कहने लगा, एक बार माफ कर दो, बात बनती देखकर मैंने अपनी शर्त रख दी, अगर तुम महकमा तालीम के कागजात में चलने वाले फर्जी स्कूल को मैं अमले के 3 दिन के अंदर अंदर अपने गांव से हमारे गांव मुंतकिल करवा दो तो माफी मिल सकती है। जागीरदार मरता क्या ना करता, 3 दिन के अंदर अंदर महकमा तालीम की कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवा कर मैं अमले के मिडिल स्कूल की मंजूरी का परवाना इंस्पेक्टर स्कूल्स के हाथ हमारे गांव भेज दिया, जिसके जवाब में उसे माफ कर दिया गया। इलाके के मासूम बच्चों के बुनियादी हक की बाजी तो मैंने जागीरदार से जीत ली, मगर मेरे वालिद मोहतरम ने इस जीत के पीछे जागीरदार की हार में इंतकाम की आग को भी भांप लिया। उन्होंने बिला ताखीर अपनी जमीन फरोख्त करके 9th ER हरुनाबाद जिला बहावलनगर में 50 एकड़ जमीन खरीद ली। बाद के हालात ने इस बरवक्त फैसले को दुरुस्त साबित किया। जब हम वो गांव छोड़ रहे थे तो उस गांव का हर फर्द सोगवार था, लेकिन मैं बहुत मुतमिन था ये सोचकर कि इस इलाके की आने वाली नस्लें भी इस स्कूल से फैजियाब होती रहेंगी।
तो सामिन, ये अच्छी सी कहानी इन्होंने अपने वालिद की सुनाई थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहरहाल इस स्कूल की बदौलत उनकी यादें रहेंगी। अच्छा, तारिक चुगताई साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी तारिक साहब।
जी
जी जी हाँ, जरा जल्दी से कमेंट अगर अपना आप खाता।
जी जी कहानियाँ तो बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक फरमा दे, ये हमारे दोस्त प्रोग्राम बंद क्यों हो रहा है? मैं बस ये फर्ज करना चाहता हूँ पुलिस वालों से भी, कैसे अच्छे प्रोग्राम को बंद नहीं करना।
बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है प्रोग्राम, आप ही लोगों की बदौलत आप तो शुरू से हमारे प्रोग्राम के साथ हैं और करेंगे कुछ ना कुछ और अच्छा प्रोग्राम करेंगे, और देखें अभी फिलहाल तो चल रहा है प्रोग्राम, सुनते रहिए आप। तो बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपका, और खुदा हाफिज़। और एक मीर रईस ने वजाहत की है कि दरबार मूव का मतलब है कश्मीर की ज़िंदगी पर जो मनफी असर पड़ता है, क्योंकि जो फाइलें कश्मीर में बंद होती हैं यानी वैली में, वो कभी जम्मू में नहीं खुलती, और जो जम्मू में बंद होती हैं वो कभी कश्मीर में नहीं खुलती। बहुत शुक्रिया वजाहत करने का। और इन्होंने कहा है कि मुझे कहानी अच्छी लगी, हम आपको इसलिए नहीं ले सके, आपने कहा मुझे ले लें, लेकिन क्योंकि आपने अपना नंबर ही नहीं लिखा था, बाहर अब तो प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है यानी वक्त प्रोग्राम का हमारे। और रूहुल्ला खान ने जो पहली कहानी थी परवीन बीबी की, उसमें उनकी हिमायत में खातून की इज्जत और उसके हकूक़ की हिमायत में कुरान के हवाले से बात की, बहुत शुक्रिया आपका इस तरह के अच्छे और नेक कमेंट्स का। اس کے علاوہ جناب ایک جو ہمارے تھے شفقت اللہ مروت, وہ وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ اگلے پروگرام میں ایک سچی کہانی ہمیں سنائیں گے. تو پہلے کہانی پوسٹ کرنی پڑے گی آپ کو فیس بک پر, تاکہ ہم آپ کو دیکھ لوں کہانی اور پھر میں آپ کو لے سکوں. تو سامعین اس کے ساتھ ہی اب اجازت بھی دیجیے شہناز عزیز کو اور انجم حیرت گل کو. آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پٹسبرگ میں جب سے ایک مسلح شخص نے ٹری آف لائف ٹری نامی ایک یہودی عبادت گاہ میں 11 افراد کو ہلاک کیا ہے, وہاں کی مذہبی کمیونٹی شہر کے اس مضافاتی علاقے میں جہاں کی بیشتر آبادی یہودیوں پر مشتمل ہے نفرت کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہے. عینی شاہدین کے مطابق حملہ آور نے کہا تھا کہ وہ یہودیوں کو مارنا چاہتا ہے. اس کی بجائے مختلف عقائد کے لوگ کہتے ہیں کہ کمیونٹی اس وقت اتنی متحد ہو رہی ہے جتنی پہلے کبھی بھی نہیں تھی. پٹسبرگ سے بیزان ہمدرد کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پٹسبرگ میں ہفتے کی وہ صبح کسی دوسری صبح سے مختلف تھی. امریکن سینٹر آف پٹسبرگ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر وسیم محمد کہتے ہیں,
We were heartbroken when we heard what had happened and we didn't believe it at first. We were calling people to try to figure out what to do, you know,
ہم بہت افسردہ ہوئے جب ہم نے وہ کچھ سنا جو کچھ پیش آیا تھا, اور ہمیں پہلے تو اس پر یقین ہی نہ آیا. وسیم محمد صدمے کی حالت میں تھے. اس صبح ان کا فون مسلسل بجتا رہا.
Phone full of calls, texts and messages asking us what can we do from the Muslim community, where should we go.
میرے فون پر کالز, ٹیکسٹ اور میسجز کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس میں ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ مسلم کمیونٹی کی جانب سے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کہاں جانا چاہیے. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سانحے کے رد عمل میں کچھ فنڈز اکٹھے کیے جائیں. یہ الفاظ تھے اسلامک سینٹر آف پٹسبرگ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر وسیم محمد کے. متاثر افراد کے خاندانوں کے لیے اپنے لواحقین کی آخری رسومات کے اخراجات کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کی ایک آن لائن مہم چند گھنٹوں میں وائرل ہو گئی, اور اگرچہ ابتدائی ہدف $25,000 اکٹھے کرنے کا تھا, لیکن صرف چند دنوں میں اس مہم کے تحت $235,000 اکٹھے ہو گئے. اسلامک سینٹر آف پٹسبرگ کے مزانور بسواس کہتے ہیں,
We didn't even think that it's going to be that much of money that we will be able to raise.
ہم نے تو یہ سوچا تک نہیں تھا کہ ہم اتنی زیادہ رقم اکٹھی کر سکیں گے. پٹسبرگ کے مقامی لوگ کہتے ہیں کہ پٹسبرگ ایک کمیونٹی ہے, اور یہ کہ اس کے ارکان ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. مزانور بسواس کے الفاظ,
Our relationship with all the other groups of faith, Catholic brothers and sisters, Jewish brothers and sisters, or any denomination of Christianity.
کیتھولک بھائی اور بہنیں ہوں, یہودی بھائی اور بہنیں ہوں, یا عیسائی برادری کے کوئی افراد, دوسرے تمام عقائد کے گروپس کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے ہی رہے ہیں. یہ الفاظ تھے اسلامک سینٹر آف پٹسبرگ کے مزانور بسواس کے. اور اسلامک سینٹر کے وسیم محمد کہتے ہیں,
These are real relationships that were there. So they existed before this tragedy. That's how we were to react so quickly.
یہ تھے وہ اصل تعلقات جو وہاں موجود تھے, اور اس سانحے سے قبل بھی موجود تھے. یہی وجہ ہے کہ ہم اتنی تیزی کے ساتھ رد عمل دینے کے قابل ہو سکے. یہ الفاظ تھے اسلامک سینٹر آف پٹسبرگ کے وسیم محمد کے. پٹسبرگ کی پولیس کے سربراہ اسکاٹ شوبرٹ کہتے ہیں کہ پٹسبرگ کی کمیونٹی ہمیشہ سے متحد رہی ہے.
پٹسبرگ, we celebrate together for, you know, whether it's sports teams or how the city's doing.
پٹسبرگ ہم اکٹھے خوشیاں مناتے ہیں, خواہ یہ اسپورٹس کی ٹیمیں ہوں یا خواہ وہ شہر کی کوئی بات ہو. جب کوئی سانحہ ہوتا ہے تو ہم اکٹھے اس کا سوگ مناتے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور اسلامک سینٹر کے امام امرو الس ولی اس سے اتفاق کرتے ہیں.
If anything happens to us, they also come and they show their support. So it's a beautiful connection and I hope that we can work.
اگر ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ بھی آتے ہیں اور اپنی حمایت کا اظہار کرتے ہیں. یہ ایک خوبصورت تعلق ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہاں جن بھی عقائد کے لوگ موجود ہیں ہم سب مل کر کام کر سکتے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں. اور ایک ریسٹورینٹ کے مالک شان کیسی کا کہنا ہے کہ اس خوفناک سانحے نے شہر کو جو پہلے ہی متحد تھا اور بھی زیادہ قریب کر دیا ہے.
And you can see in the last few days how the community is coming together so well. The Catholics,
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ چند روز میں کمیونٹی کس طرح اتنی اچھی طرح قریب آ رہی ہے. کیتھولکس ہلاک ہونے والوں کی یاد میں ٹری آف لائف عبادت گاہ میں شمع فروزاں کر رہے ہیں، اور ایسے میں کہ جب کچھ لوگ خریداری کے لیے نکلنے کے بارے میں پریشان ہیں تو اسلامک کمیونٹی مدد اور رہنمائی اور حفاظت کی پیشکش کے لیے مل کر سامنے آ رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے ایک ریسٹورینٹ کے مالک شان کیسی کے۔ پٹسبرگ پولیس کے سربراہ شوبرٹ کہتے ہیں کہ پٹسبرگ ہمیشہ سے ایک جڑا ہوا شہر تھا، اور یہ کہ کمیونٹی کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔
پٹسبرگ سٹرونگر دین ہیٹ اینڈ وی ٹرولی آر، دیٹس سم تھنگ دیٹس بیوٹیفل دیٹس کم آؤٹ آف دس ہول ٹریجڈی، یو نو اس اٹ
پٹسبرگ نفرت سے زیادہ مضبوط ہے، اور ہم واقعی ایسے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت چیز ہے جو اس تمام المیہ کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہم جو کچھ ہیں اور ہم جو یقین رکھتے ہیں وہ اسے تباہ کر دے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔